والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ آیت نمبر 250 ہے ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کو لشکروں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار صبر اور استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح اور نصرت عطا فرما دے. تالوت کی قیادت میں 313 آدمیوں کا یہ لشکر جس میں حضرت داوود بھی تھے جنہیں اب تک نبوت اور رسالت نہیں ملی تھی, جالوت کے دشمن جالوت کے لشکر کے مقابلے کے لیے میدان میں آئے اور پھر اللہ سے دعا کی. یہاں غلبے کی دعا نہیں فرمائی اس لیے کہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ دعا بھی کرو اور ثابت قدم بھی رہو. جب ثابت قدم رہو گے تو غلبہ بھی مل جائے گا, مدد بھی ہو جائے گی. تو پہلے ثابت قدمی کی دعا کی اور اس میں بھی یہ فرمایا کہ ہمارے دل کو مضبوط کر دے. جب دل مضبوط ہوتا ہے تو ثابت قدمی آسان ہو جاتی ہے. قدم تو اسی کے ٹھہرتے ہیں جس کا دل مضبوط ہو. آدمی کے جسم بہت بھاری ہے, دل کمزور ہے, کام نہیں بنے گا. جسم پہ تمام حفاظت کے شکلیں موجود ہیں, دل کمزور ہے, مقابلہ نہیں کر پائے گا. یہ جو جالوت تھا اس نے اپنے پورے جسم کو لوہے سے ڈھانپا ہوا تھا سوائے یہ پیشانی کے. تو اس زمانے میں لڑنے کا انداز یہی تھا کہ جب لشکر آمنے سامنے ہوتے تو پہلے ایک ایک آدمی کے درمیان لڑائی ہوتی تھی. جیسے بدر میں 3 مشرک سامنے آئے, ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شہزادے اور 3 نوجوانوں کو میدان میں بھیجا, حضرت حمزہ, حضرت علی, حضرت عبیدہ ابن حارث, یہ میدان میں آئے. تو ایک ایک کا مقابلہ, دو دو کا مقابلہ ہوا کرتا تھا. پھر اس کے بعد لشکر میں باہمی جنگ چھڑا کرتی تھی. تو یہاں بھی ایسا ہوا, لشکر آمنے سامنے ہوئے, دعا کی اہل ایمان نے, اہل اسلام نے, اور پھر کیا ہوا, فہزموہم باذن اللہ, چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے اس جالوت کے ساتھیوں کو شکست دے دی. وقتل داوود جالوت, اور داوود نے جالوت کو قتل کیا. داوود قد کے لحاظ سے بھی چھوٹے تھے, عمر میں بھی چھوٹے تھے. سامنے سے جالوت آیا, ادھر سے ان کے والد نے, داوود کے والد نے اپنا بیٹا پیش کر دیا. تو آپ کے ہاتھوں سے وہ مارا گیا. جب مارا گیا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے, اہل ایمان کے حوصلے بڑھ گئے. وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء, اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا. پھر حضرت داوود کو اللہ نے نبوت بھی دی, علم بھی خوب عطا فرمایا اور بہت سارے ہنر عطا فرمائے. کہ آپ زرہ بنایا کرتے تھے لوہے کے بغیر کسی آلات کے, آپ کے ہاتھوں میں ایسی طاقت ہوتی. تو یہ تو تھا داؤد کا جالوت کو قتل کرنا، تو نبی بھی لڑائی کیا کرتے ہیں، بس اوقات لڑائی رحمت ہوا کرتی ہے اور بس اوقات لڑائی امن کی بنیاد بن جایا کرتی ہے، سلامتی کی بنیاد بن جایا کرتی ہے. اس کا ذکر اللہ نے آگے فرمایا، فرمایا یہ جو مصلح اور نیک لوگوں سے فسادیوں پر، نیک لوگوں کے ہاتھوں سے جو فسادی لوگ مروائے جاتے ہیں، پٹوائے جاتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ دنیا سے فساد ختم ہو جائے اور دنیا میں امن قائم ہو. قتال، جہاد، اس کی حکمت یہ ہے کہ دنیا سے فساد ختم ہو جائے، شریر فسادی ختم ہو جائے. اگر یہ نہ ہو دنیا میں تو پھر بستیوں میں اور شہروں میں فسادی مسلط ہو جائیں گے، پھر نہ کسی جان محفوظ رہے گی، نہ کسی کا مال محفوظ رہے گا، نہ کسی کی عزت محفوظ رہے گی، دنیا میں امن نہیں رہے گا. اس لیے کہ فسادی غالب آ گئے، شریر لوگوں کی حکمرانی آ گئی، دنیا کے وسائل، دنیا کے طاقتیں شریروں کے ہاتھ میں آ گئی. نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا میں امن ختم ہو جائے گا، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں رہے گی. تو یہ حکمت بتائی اس لڑائی کی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد پھیل جائے. مصلح اور نیک لوگوں کے ہاتھوں سے یہ جو فسادیوں کی پٹائی ہوتی ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ زمین سے فساد ختم ہو جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تمام جانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. یہ اللہ کا ایک احسان ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر اس قتال اور جہاد میں رحمت نہ ہوتی اور انسانیت پر احسان نہ ہوتا تو نبی لڑائی نہ کرتا، نبی لڑائی نہ کرتا، اور اللہ کی برگزیدہ ہستیاں جہاد نہ کرتی، لڑائی نہ کرتی. لیکن چونکہ اس میں رحمت ہے، اس میں انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے، تو نبی بھی یہ لڑائی کرتا ہے، یہ لڑائی نبی بھی کرتا ہے. اگر اس کے بغیر مسئلہ حل ہو جاتا تو نبیوں کے زمانے میں حل ہو جاتا، کہ اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے تو نبیوں کے زمانے میں یہ بات پیش آ جاتی نا، اور نبیوں کو اس کی ضرورت نہ تھی. لیکن اللہ رب العزت کی حکمت اور مصلحت یہی ہے. جی ابھی تو مجلس، اس کے بعد جی 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 دوسری بات دونوں باتیں میں بھی نوٹس لیتا ہوں دونوں باتوں کا، دونوں باتوں کا نوٹس لیتا ہوں، ابھی نوٹس لیتا ہوں، انشاءاللہ بات کرتا ہوں ابھی انشاءاللہ. فہزموہم باذن اللہ، اچھا، ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لہدم الصوامع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين، اگر اللہ ان لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تعالی تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بے شک پیغمبروں میں سے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے. یہ آیات کون سی ہیں؟ پیچھے آپ نے سنا پڑھا کہ بہت سارے لوگ گھروں سے نکلے موت کے خوف کی وجہ سے، پھر اللہ رب العزت نے انہیں زندہ کر دیا، پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے چھوٹے سے لشکر کے ذریعے ایک بڑے لشکر کو شکست دے دی. یہ سب اللہ کی آیات ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے. آپ نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں، کسی کے ہاں بیٹھ کر سیکھا نہیں، ماضی کی یہ ساری خبریں آپ بیان کر رہے، تو یہی تو آپ کی سچائی اور نبی ہونے کی دلیل ہے. کیا واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ پر وحی آتی ہے اور ان حالات سے آپ کو آگاہ کیا گیا، آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کے اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو پیغمبر ہم نے مخلوق کے اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفضلوا بین انبیاء، تم انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو بڑھا چڑھا کے نہ بیان کیا کرو. یہ حدیث میں، اور یہاں قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی، تو یہ بات سمجھنے کی. اپنی رائے سے، اپنی عقل سے تو ایک نبی کو دوسرے نبی پر بڑھانے کی اور فضیلت بتانے کی ضرورت نہیں، اس کی اجازت نہیں. البتہ جو قرآن میں اور حدیث میں اور شریعت میں جس قدر ایک نبی کے دوسری نبی کے مقابلے میں فضیلت بتائی ہے، اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں. تو جہاں منع کیا گیا وہ منع ہے اپنی رائے سے نہیں کر سکتے، اور جہاں فضیلت بتائی جا رہی ہے، یہ فضیلت تو اللہ نے خود پیغمبروں کو عطا فرمائی ہے، اور ہر پیغمبر کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے جو دوسرے کے اندر نہیں ہے. لیکن تمام خوبیوں میں سب سے بڑی فضیلت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام المرسلین ہیں، آپ سید البشر ہیں، یہ آپ کی فضیلت. لیکن بعض فضیلتیں بعض نبیوں میں ہیں، بعضوں میں نہیں ہیں، وہ جزوی فضیلت ہے. مثلا کسی کو اللہ رب العزت نے کلام کا شرف بخشا، آپ ہم سے ہم کلام ہوئے. بعضوں کو کلیم اللہ کہا گیا نا، بعضوں کو روح اللہ کہا گیا. تو ہر نبی اپنی ایک شان رکھتا ہے، وہ فضیلت اس کی یہاں ذکر فرمائی جا رہی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو پیغمبر ہم نے مخلوق کے اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پہ فضیلت عطا کی ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعضوں کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی. روح القدس جبرائیل امین سے، یہ ہم نے ان کی مدد فرمائی. ولو شاء اللہ ما قتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات، اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے. ولكن اختلفوا، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لے آئے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا. ولو شاء الله ما قتلوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. ولكن الله يفعل ما يريد، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ مختار ہے، مختار بھی ہے حکیم بھی ہے، اسے ہر چیز کا قدرت حاصل ہے، اور اس کے کسی فعل اور کسی فیصلے میں وہ حکمت سے خالی نہیں، وہ حکمت سے خالی نہیں۔ یہ اللہ کا حاکمانہ، جسے کہیں کہ تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت مختار ہیں، جو چاہے فیصلہ فرما دیں، اور کہیں فرمایا کہ اللہ حکیم بھی ہے، اس کا کوئی فعل اور کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا نہ کوئی دوستی، یعنی خرچ کرنے میں جلدی کرو، اتنی انتظار نہ کرو کہ مہلت ہی ختم ہو جائے، فرصت ہی نہ رہے۔ جب اللہ نے موقع دے دیا اور استعداد موجود ہے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر خرچ کرنے میں آدمی کی جی چاہے کہ میں خرچ کروں، تو ایک جملہ کا رزق نہ کو، ہمیشہ جہاں بھی خرچ کرنے کی تلقین کی تو وہاں یہ جملہ بھی کہا رزق نہ کو، یہ خیال رکھو کہ یہ دیا ہم نے، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے ہم تم سے کہنا ہے کہ کچھ ہمارے راستے میں خرچ کر دو، اور جو خرچ کرو گے اس پر انعام بھی تمہیں دیں گے۔ تو جب ان چیزوں کو سامنے رکھو گے تو خرچ کرنے میں سہولت ہوگی، اور تمہارا مزاج سخاوت کا بنے گا، تمہارے دل کے اندر خرچ کرنے میں تنگی نہیں آئے گی کہ ہے ہی اللہ کا، ہے ہی اللہ کا، دیا ہی اس نے، اور اس ذات نے دیا اور کہہ رہا کچھ خرچ کر دو، اور اس خرچ کرنے پر بھی انعام مل رہا، تو خرچ کرنے میں تنگی نہیں رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں کا جو مزاج ہے وہ مزاج سخاوت کا ہے، مسلمانوں کا جو قومی مزاج ہے نا وہ سخاوت ہے، مسلمان سخی ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا قومی مزاج ہے۔ تو اس میں تلقین ہے، ترغیب ہے کہ خرچ کرو، جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فرصت ہی نہ رہے، موقع ہی پھر نہ آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا نہ کوئی دوستی، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، وہاں کوئی تجارت نہیں ہوگی کہ آپ کسی سے نیکی خرید سکے، وہاں کوئی تجارت نہیں ہو کسی سے آپ نیکی خرید سکے، اور وہاں ایسا بھی نہیں ہوگا کوئی دوستی آپ کے کام آئے، کوئی دوستی میں آپ کو نیکی دے دے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج موقع ہے یہ نیکی کرنے کا، مال میں نیکی کرنے کا موقع ہے، اس سے پہلے پہلے اسے کر لو۔ ولا خلتم ولا شفاء، اور نہ اس دن کوئی سفارش ہو سکے گی۔ والکافرون هم الظالمون، ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے، ہر کافر ظالم ہے، ہر کافر ظالم ہے، اس لیے کہ ہر کافر کے اندر ظلم موجود ہے۔ کون سا ظلم ہے؟ اس کے اندر شرک ہے، اس کے اندر کفر ہے۔ یہ کفر اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جیسے قرآن نے بتایا ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہر کافر ظالم ہوتا ہے، ہر مشرک ظالم ہوتا ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ تو کفر نام ہی ظلم کا ہے اور شرک نام ہی ظلم کا ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے اور قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت ہے، یہ پورے قرآن کی تمام آیات میں سب سے بڑی فضیلت اس سورت اس آیت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اسے ہر نماز کے بعد پڑھ لے گا تو اس کے لیے جنت میں سوائے موت کے اور چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. یعنی مرتے ہی جنت کے مزے لے گا برزخ میں بھی, اور برزخ کے اٹھنے کے بعد جب جنت کی طرف جائے گا جنت کے مزے لے گا, مرتے ہی جنت کے مزے شروع ہو جائے گا. یہ اس کی فضیلت بتائی. بہت بڑے قاری ہیں سید القراء, جو قاریوں کے سردار ہیں, حضرت عبی ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے قاری سے پوچھا, بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, اے ابو المنذر, اللہ تیرے علم میں برکت عطا فرمائے. تو نے بالکل صحیح کہا, تو نے بالکل صحیح کہا. تو سب سے فضیلت والی یہ سورت ہے. جب گھروں میں ہو تو گھروں میں اس کو پڑھا کرو. گھروں میں پڑھنے سے شیاطین نکل جاتے. جب کسی پہ جن کا اثر ہو تو اس کو پڑھا کرو یقین کے ساتھ, اور اس کی تکلیف سے وہ آدمی محفوظ ہونے لگتا ہے. شیاطین سے حفاظت کے لیے یہ مؤثر اسلحہ ہے اور مؤثر ہتھیار ہے. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر ہے, اللہ کی بڑائی کا اس شان سے ذکر ہے, جو شان کسی اور جگہ اس انداز سے ذکر نہیں. تو اس سورت کی, اس آیت کی یہ خاص فضیلت اور شان ہے, اللہ لا الہ الا ہو. یہ ایک دعویٰ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ تو ایک دعویٰ ہے. اب اس کے دلائل کیا ہیں؟ وہ حی ہے, قیوم ہے, لا تأخذ سنۃ ولا نوم ہے, له ما فی السماوات وما فی الارض ہے. ایک دعویٰ ہے, پھر اس کے دلائل ہیں. دعویٰ کیا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ الحی, وہ سدا زندہ ہے, یہ ذات کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں. القیوم, وہ پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے. لا تأخذه سنۃ ولا نوم, جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند. کون ہے کوئی اس کے شریک ہونے والا؟ ہر مخلوق فنا ہوگی, خود محتاج ہے. جاندار چیز کو نیند آتی ہے, اونگ آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. سبحان اللہ, سب اسی کا. وہ بادشاہ ہے, وہ حاکم ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ ایسا حاکم ہے, ایسا بادشاہ ہے, کسی کو ضرورت نہیں اس کے دربار میں سفارش کر سکے. ہاں, جسے وہ ذات اجازت دے دے وہ سفارش کریں گے. ورنہ کوئی آدمی اپنے تعلقات کی بنیاد پر, اپنی قوت کی بنیاد پر, اپنی اکثریت کی بنیاد پر, اپنی حیثیت کے لحاظ سے سفارش کرے, یہ وہاں کسی کو نہیں چلے گا. بس اللہ رب العزت جیسے چاہیں گے ایسے حاکم ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے حالات کو خوب جانتا ہے. اب یہ وہ صفات ہے اللہ کی, جو ان صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. تو جب ان تمام چیزوں میں کوئی شریک نہیں تو اس کے بندگی میں اور اس کی عبادت میں بھی اسے کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ سے ہے. وہ اکیلا ہی ہے جس نے پوری کائنات کو سنبھال رکھا ہے, اور وہ اکیلی ذات ہے جس کو نیند نہیں آتی, اونگ نہیں آتی. وہ اکیلا ذات ہے زمین کے ہر چیز پر, آسمان کے ہر چیز کا مالک اور قدرت رکھتا ہے. اور وہی ذات ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جس کو وہ خود چاہے. اللہ کی معلومات کتنی ہیں, اللہ کی شان کتنی ہے, اسے کوئی معلوم نہیں کر سکتا. جس کو جتنا پتا ہے اتنا ہی پتا ہے جتنا اللہ نے بتایا ہے, جتنا اللہ تعالی نے بتایا. وسیع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوا ہے. ساتوں آسمان ساتوں زمین, ساتوں آسمان ساتوں زمین, ان کی حیثیت اللہ کی اس کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک انگوٹھی کسی کھلے میدان میں رکھ دی جائے. تو کرسی کھلے میدان میں, کرسی بڑی ہے, اور زمین و آسمان ایسی جیسے ایک انگوٹھی کی طرح. تو کیا شان ہے اس کی. اور اصل کرسی سے مقصود بھی یہی ہے کہ اللہ کرسی جیسے کہ نا چیئرمین, کیا مطلب چیئرمین, چیئر کرسی, مین فرد, تو مطلب کیا ہوتا ہے, یہ اس چیز کا با اختیار ہے, یہ اس دفتر کا با اختیار ہے, یہ ان ذمہ داریوں کا با اختیار ہے. تو اس سے مقصود بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت ہے ہر چیز پر. وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما, اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا. زمین و آسمان کا سارا نظام سنبھالا ہے اللہ کے لیے, اس پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. وہو العلی العظیم, وہ بڑی عالی مقام اور صاحب عظمت ہے. تو یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت ہے, جس میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی بڑائی کی صفات کا تذکرہ ہے. آگے بتایا لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس آیت کا ایک صحیح مفہوم ہے, ایک غلط مفہوم ہے. صحیح مفہوم تو یہ ہے کہ کسی کافر کو آپ جبرن مسلمان نہیں کر سکتے. کوئی اسلامی سلطنت کوئی حق حاصل نہیں کسی کو کہ وہ کسی ہندو سے کسی کو اپنے ماتحت رہنے والے کو جبرن مسلمان کر لے. یہ مفہوم تو صحیح ہے, لیکن ایک مفہوم غلط ہے جو عام طور پہ لوگ غلط فہمی میں لے لیتے ہیں, کہ کسی مسلمان کو اسلام پر چلنے کے لیے سختی نہ کی جائے. یہ مفہوم غلط, یہ مفہوم غلط, کہ کسی مسلمان کو اسلام پہ چلنے کے لیے سختی نہ کی جائے اور پھر دلیل میں یہ آیت پیش کی جائے لا اکراہ فی الدین, تو یہ مطلب اس آیت کا نہیں. ٹھیک ہے, ایک مفہوم تو صحیح ہے کہ کسی کو زبردستی آپ مسلمان نہیں کر سکتے, کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں ہندو ہیں مسلمانوں کا ملک ہے آپ مسلمان ہو جائیں, یہ آپ کو حق حاصل نہیں, نہ حکومت کو حاصل ہے نہ عدالت کو حاصل ہے, اور نہ کسی فرد کو حاصل ہے کہ اس پہ زبردستی کرے. لیکن ایک مفہوم غلط ہے کہ کسی مسلمان کو اسلام پر زبردستی آمادہ نہ کیا جائے, یہ نہیں ہوتا. یہ تو آپ کے یہاں بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ کے ملک کا شہری بن جائے, آپ کے ملک کا شہری بن جائے اور پھر کہے کہ میں اس آئین کو نہیں مانتا, کیا کہتے ہیں آپ؟ کسی غیر ملکی کو اپنے ملک کے اندر لانا یہ تو زبردستی آپ بھی نہیں کریں گے, لیکن کوئی آپ کے ملک کا شہری بن گیا تو پھر آپ کے آئین کی پاسداری ضروری ہوگی نا, اور اگر وہ پاسداری کی مخالفت کرے گا, آئین کی مخالفت کرے, کیا کہیں گے آپ؟ غدار ہے,
اور غدار کی سزا سوائے گولی اور موت کے اور کچھ نہیں ہوتی. غدار کی سزا کیا ہوتی سوائے موت کے اور گولی کے اور کچھ نہیں ہوتی. ایسی کوئی آدمی مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے آئین کو پھر چھوڑتا ہے, مرتد ہوتا ہے, یہ غدار ہے, اس کی سزا قتل ہے 3 دن کی مہلت کے بعد. اور مسلمان ہے, اس درجے کی غداری تو نہیں کرتا لیکن اعمال میں کوتاہی کرتا ہے, تو اسے ڈنڈے مار مار کے شراب سے روکا جائے گا اور اسے پتھر مار مار کے زنا اور بدکاری سے روکا جائے گا اور اس کے ہاتھ کاٹ کر کے اس کو چوری سے روکا جائے گا. پھر سزا ہے, پھر سزا ہے, ٹھیک ہے. پتھر مار مار کے اس کو بدکاری سے روکا جائے گا, ڈنڈے مار مار کے اس کو شراب سے روکا جائے گا. یہ مثال ایک دوسری بھی ہے, کورٹ مارشل بھی ہوتا نا آپ کے, تو ہر ایک کو تو نہیں ہوتا, اسی کو ہوتا ہے جو پہلے بھرتی ہوتا ہے اور پھر جب کوتاہی کرتا ہے تو کورٹ مارشل ہوتا ہے. تو لا اکراہ فی الدین اس کا صحیح مطلب بھی ہے اور جو عام طور پہ غلط مطلب لیا جاتا ہے وہ بھی میں نے بتا دی. لا اکراہ فی الدین قط, اور چونکہ قرآن کی آیت ہے تو اس کی صحیح تشریح کہاں سے ہوتی ہے, نبی کی زندگی سے. آپ کے زمانے کے اندر وہاں زانی کو پتھروں سے مارا گیا, وہاں شرابی کے کوڑے مارے گئے, وہاں چور کا ہاتھ کاٹا گیا, تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہوا پھر, کیوں کیا گیا یہ؟ ارے میاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو آپ کی زندگی سے قرآن سمجھا جاتا نا, صحابہ کی زندگی سے قرآن سمجھا جاتا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے. کوئی کہہ دے میاں اگر دین میں زبردستی نہیں ہے کافروں کے لیے تو پھر کافروں کے ساتھ جہاد کیوں ہے, کافروں کے لیے جہاد کیوں ہے, قتال کیوں ہے کافروں کے ساتھ, تو سمجھنے کی بات ہے. جہاد اور قتال کافروں سے اس لیے نہیں ہے کہ وہ اسلام لے آئے, جہاد اور قتال ان سے اس لیے ہے کہ وہ دنیا سے فساد ختم ہو جائے. چونکہ بچے فساد نہیں کر سکتے, عورتیں نہیں کر سکتی لیکن اس زمانے کی عورتیں آج کی نہیں, بوڑھے نہیں کر سکتے, اس لیے اسلام کا حکم ہے کہ میدان کے اندر ان تینوں طبقات پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. اگر عورت اندر گاندھی جیسی ہو, لیڈر بن جائے تو پھر تو ہوگا نا, یا بوڑھا ہے ایسا ہے جو بیٹھ کر اپنے مشوروں کے ذریعے سازشیں کر رہا ہے پھر تو سزا ہے. لیکن اگر کوئی فساد نہیں کر رہی, فساد نہیں کر رہا بچہ, بوڑھا نہیں کر رہا, پھر ہاتھ اٹھانا منع ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ زبردستی جہاں قتال اور جہاد ہے وہ تو فساد ختم کرنے کے لیے ہے, اور جو کافر اپنے آپ کو کسی اسلامی ملک کے اندر فرما بردار بن کے رکھتا ہے اور جزیہ دے کے رکھتا ہے اس کے وہی حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے حقوق ہیں. اس کی جان مال عزت آبرو ایسے محفوظ ہے اس ملک میں جیسے ایک مسلمان کے محفوظ ہوتی, کیونکہ فساد سے دستبردار ہو گیا, کیونکہ فساد سے دستبردار ہو گیا. تو قتال اور جہاد جو ہے وہ زبردستی اسلام میں لانے کے لیے نہیں ہے, وہ تو دنیا سے سرکشوں کو اور فسادیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے, اور جو فساد سے اور سرکشی سے دستبردار ہو جائے اسلام اس کا پورا تحفظ کرتا ہے, اسلام اس کا پورا تحفظ دیتا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا، اب جس کی مرضی ہے دین اسلام اختیار کرے، جس کی مرضی ہے کفر کا راستہ اختیار کرے، راستے اللہ نے دونوں بتا دی، زبردستی نہیں ہے۔ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر دے، طاغوت وہ قوت کا نام ہے جو سرکش ہوتی ہے اور لوگوں کے اندر سرکشی اور بے دینی کو فروغ دیتی ہے، قرآن اسے طاغوت کہتا ہے، خود بھی سرکش اور لوگوں کو سرکشی پہ آمادہ کرتا ہے، وہ طاغوت ہے۔ فرمایا فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے کے آئے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ اسلام کو پکڑ، اسلام کو قبول کر لینا ایسا ہے جیسے ایک مضبوط کنڈا اس نے پکڑ لیا جو خود تو نہیں ٹوٹے گا، ہاں یہ کہ جب تک یہ خود چھوڑے نہیں، جب تک یہ خود چھوڑے نہیں، اور اگر اس نے نہ چھوڑا تو یہ محفوظ ہو گیا ہلاکت سے اور بربادی سے۔ لن فصام لہا واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والے سب کو جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، سبحان اللہ کتنی زبردست حوصلے کی بات ہے، اللہ تعالی ایمان والوں کا رکھوالا ہے، اللہ ایمان والوں کا محافظ ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، مدد کرنے والا، حمایتی ہے، رکھوالا، حمایتی، مدد کرنے والا، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ایمان نصیب فرما دے پھر ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا رکھوالا تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم تو اس کی حفاظت میں آ گئے، ہم تو اس کی حفاظت میں آ گئے۔ آپ کے دن میں خیال آتا ہوگا کہ پھر نیک آدمیوں پر کیوں مصیبت آتی ہے، اللہ جب ان کا رکھوالا ہے تو، جب اللہ ان کا رکھوالا ہے تو پھر ان پر مصیبت کیوں آتی ہے؟ تو آپ اپنے بچے کو جب نلاتے ہیں اور میل اتارتے ہیں اور وہ روتا ہے تو کیا ماں اور اس کی رکھوالی نہیں ہوتی؟ اور جب آپ اس کو اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں اور وہ رہا ہوتا چیخ رہا ہوتا تو کیا آپ ماں اس کی رکھوالی نہیں ہوتی؟ رکھوالی ہونے کے باوجود پھر بھی بچے پہ ناگواری آ رہی ہے اور آ بھی رکھوالی کی طرف سے آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ارے میاں سب جانتے ہیں اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے بچے کا، اس میں بڑا نفع ہے بچے کا، سب جانتے ہیں نا۔ ایسی اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کا رکھوالا ہو جاتا ہے، واقعی وہ اس قابل جب ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان کا رکھوالا ہو جائے، مصیبت اور تکلیف آتی ہے، دیکھنے والے کو لگتا ہے بڑی تکلیف میں، لیکن یقین جانیے یہ شخص اس وقت بڑا دل سے مطمئن ہوتا ہے، بڑا مطمئن ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے۔ تو یقین رکھیے اگر آپ نے یہ دولت حاصل کر لی ایمان کی اور ایمان کی حقیقت کی، تو پھر اللہ آپ کا رکھوالا ہے، پھر آپ کے گھاٹے میں بھی نفع ہے، پھر آپ کے گھاٹے میں بھی نفع ہے، پھر آپ کی تکلیف کے اندر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ پھر آپ کی تکلیف میں بھی اللہ کی رحمت ہے، بس یہ کہ وہ ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اندھیرے بہت ہیں، روشنی ایک ہے۔ من الظلمات الی النور، اندھیرے بہت ہیں اور روشنی ایک ہے، حق ایک ہوتا ہے، باطل کی بہت ساری شکلیں، حق ایک ہی ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی ہے، باطل کی بہت ساری شکلیں، بے دینی کی بہت سارے رخ ہیں، حق کا رخ ایک ہی ہے۔ صراط مستقیم ایک ہی ہے بھائی، گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں، اس لیے ظلمات کہا اور حق کو نور سے تعبیر کیا. اللہ علی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں. سبحان اللہ، ایمان والوں کا رکھوالا کون؟ اللہ، اور کافروں کا رکھوالا کون؟ شیطان. اور کتنی بدنصیبی ہوگی، کتنی بدنصیبی ہوگی، کتنی بدنصیبی ہوگی کہ جب کافروں کا رکھوالا شیطان ہے اور مسلمان پھر ان کے پیروکار بن جائے اور پھر ان کی راہ پہ چل کے ترقی اور کامیابی چاہے. عجیب ہی گنگا ہے، عجیب ہی عقل ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں. شیاطین انسان کو حق سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، وہ سب آگ کے باسی ہیں، ان کی رہائش گاہ آگ ہے. ہم فیہا خالدون، اور اسی میں رہیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا. نمرود، اللہ نے اسے سلطنت دے دی لیکن اس سلطنت نے اسے اور غرور میں اور تکبر میں مبتلا کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کرنے لگا، مناظرہ کرنے لگا اللہ کی شان میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں. ان آتاہ اللہ، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اللہ کا تعارف کرایا اور بہت سادہ انداز میں اللہ کا تعارف کرایا، اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اس نادان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کہنے لگا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے، جس پر پھانسی کی سزا ہے میں اس کو آزاد کر رہا ہوں اور جو آزاد ہے میں اسے پھانسی بھی لٹکا دیتا ہوں، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. مشرق سے لے کے آتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اب اس کے پاس ایک جواب تھا کہ یہ تو میں کرتا ہوں، اگر تیرا رب ہے تو وہ مغرب سے لے کے آئے مشرق میں غروب کرے. یہ سوال تھا، اس جواب اس کے پاس تھا، سوال کر سکتا، لیکن اس نے نہیں کیا. وہ سمجھ گیا یہ شخص اللہ کا نبی ہے، اور اگر میں نے یہ کہہ دیا اور اللہ نے مغرب سے سورج نکال دیا تو پھر مجھے اپنی پوری قوم کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. اللہ کی جب یہ قدرت سب کے سامنے آئے گی اور نظام زندگی بالکل بدل جائے گا تو لوگ اس شخص پہ ایمان لے آئیں گے. یہ رسک نہ لو، یہ رسک نہ لو بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو گیا تو میری مصیبت آ جائے گی. تو جب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہی نہیں تھا، اس کی سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا، فبوہت الذی کفر، خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن پایا اس کے پاس، ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں بن پایا. قال انا احیی و امید، قال ابراہیم فان اللہ یاتی بالشمس من المشرق. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکال کر لاؤ. میرا رب تو وہ ہے نا جو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہوں، مغرب سے نکال، تو یہ کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے میں نکالتا ہوں تمہارا رب مغرب سے نکالے، لیکن اسے پتا تھا کہ یہ نبی ہے. صحیح سمجھ میں آ گئی، اور ایسا ہو گیا تو پوری قوم ہاتھ سے نکل جائے گی. فبوہد الذی کفر, اس پر وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا, کوئی جواب نہیں بن پایا. واللہ لا یہد القوم الظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہدایت پہ آ جاتا, لیکن گناہوں کی نحوستیں اللہ معاف فرمائے, بس اوقات اتنی سر چڑھ کے بولتی ہیں کہ سب کچھ دیکھتا ہے پھر بھی ہدایت نہیں ملتی. اتنا واضح حق دیکھتا ہے پھر بھی عقل کام نہیں کرتا. تو میرے عزیزو, یہ ہدایت کا مل جانا یہ اللہ کی مہربانی ہے. بڑے بڑے عقل مند لوگ دنیا میں ٹھوکرے کھا رہے ہیں, انہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی, انہیں اللہ سمجھ میں نہیں آتا. واللہ لا یہد القوم الظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. او کالذی مر علی قریۃ وهی خاویۃ علی عروشہا, یا تم نے اس شخص کو دیکھا اور غور کیا اس واقعے پر جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا, مر علی قریۃ وهی خاویۃ علی عروشہا, جو وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی. ایک ایسی بستی کے پاس سے ایک پیغمبر گزرے کہ دیواریں گری ہوئی, چھت گری ہوئی ہے, پوری بستی ایسی اجڑی ہوئی, تو پیغمبر کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا, مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں, میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کس طریقے سے زندہ کریں گے. ایمان ہے, یقین ہے, مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیفیت کیا ہوگی. اللہ کی شان, اللہ نے اسی پیغمبر پر موت طاری کر دی. 100 سال تک, 100 سال تک ان کے پاس کھانا بھی تھا اور خچر بھی تھا جو سواری تھی. 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا. کھانا جو جلدی سڑ جاتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا ہے, اور خچر جو دیر تک رہ سکتا ہے, زندہ رہ سکتا ہے, اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی. تو اللہ اللہ ہے, اور یہ اللہ اپنی قدرت کے واقعات سناتا ہے کہ اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے. بھائی, ہم تو جب بیمار بھی ہوتے ہیں نا تب بھی کہتے ہیں ڈاکٹر ہی ٹھیک کرے گا, اور پہلے ڈاکٹر بھی لکھا کرتے تھے. جب پہلے ڈاکٹر بھی لکھا کرتے تھے, جب ساری بیماری کی تشخیص بھی ہو جاتی تھی, اور اس بیماری کی تشخیص کے بعد دوائی بھی اس کے مناسب طے ہو جاتی تھی, پھر بھی ڈاکٹر لکھا کرتا تھا ہوا شافی, شفا اللہ ہی دے گا, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آلات سے بیماری کی تشخیص بھی ہو گئی, دوا بھی اس کے مناسب طے کر لی, لیکن مسلمان ڈاکٹر کہتا ہوا شافی, شفا اللہ دے گا, میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو یہی تو اللہ اپنی قدرت دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ قدرت اس کی ہے, وہ تو مردوں کو زندہ کر دے تو بیماروں کو صحت مند کرنا کیا مسئلہ ہے. بیماروں کو صحت مند کر دینا کیا مسئلہ ہے بھائی, اور صحت مند کو بیمار کر دینا اس کے لیے کیا مسئلہ ہے. اللہ ہی اللہ ہے, اور اسی کی قدرت اور اسی کی شان ہے. تو دیکھیے بھائی, او کالذی مر علی قریہ وهی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اس نے کہا اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام, پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی. 100 سال تک, ایک صدی. ثم بعثہ, پھر زندہ کر دیا. قال کم لبث, پھر پوچھا تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو. قال لبست یوما او بعض یوم, اس نے کہا ایک دن یا ایک آدھا دن. سبحان اللہ, 100 سال گزر گئے, ایک صدی. جب اٹھایا تو پوچھا کتنے عرصے ٹھہرے, ایک دن یا آدھا دن. جو آدم کے زمانے سے لوگ مرے ہوئے ہیں, جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہی کہیں گے کتنے دن ٹھہرے, کچھ دن, کچھ ہی دن. قال لبست یوما او بعض یوم, قال بل لبست مئة عام, اللہ نے کہا نہیں بلکہ تم 100 سال تک اسی طرح رہے ہو. فانظر الی طعامک, اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو, وہ ذرا بھی نہیں سڑی, حالانکہ جلدی سڑ جانے والی چیزیں. لم یتسنن, اور دوسری طرف فانظر الی حمارک, اپنے گدھے کو دیکھو, گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے, گدھے کا گل سڑ کے کیا حال ہو گیا, کھانا محفوظ, گدھا گل سڑ کے ہڈیاں بھی سڑی گئی. تو اللہ جسے بچانا چاہے, اللہ جس کو اپنی حالت میں رکھنا چاہے, اور اللہ جس کی حالت بگاڑنا چاہے, اسے پوری قدرت حاصل ہے, اسے پوری قدرت حاصل. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بالکل ٹھیک تھا, ایسا موذی مرض لگا, ہاں کہیں کا نہ رہا. اور بڑے بڑے موذی مرض سے اللہ نے صحت دے دی, عجیب اللہ کی شان, اللہ کی قدرت ہے. ابھی ہم نے ایک اللہ کی قدرت دیکھی, میری چھوٹی بچی ہے, 6 مہینے کی عمر میں نا اس کو آپریشن ہوا تھا, پانی بھر گیا تھا. تو پھر ایک نالی لگتی ہے نا جسم کے اندر, اور اس کو چیک اپ کرانا پڑتا ہے, چیک اپ کراتے رہے. وہ نالی سر میں لگتی ہے اور پورے جسم کے اندر سے جاری ہوتی ہے, پانی جو دماغ کا پانی ہوتا جا رہا ہوتا. تو اللہ کی شان, ابھی چندن پہلے, اچھا ہم مستقل جب سے وہ بچی ہوئی مستقل صدقہ دیتے رہے اس کے نام سے, اور چندن پہلے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی, تھوڑا سر میں درد, تو پھر سی ٹی ایکس اسکرین کرایا, ڈاکٹر کو دکھایا, سی ٹی اسکرین والوں نے کہا کہ وہ جگہ ہٹ گئی, وہ نالی اپنی جگہ سے ہٹ گئی. تو اس کا مطلب یہ تھا دوبارہ آپریشن کرانا پڑتا ہے. تو جب ڈاکٹر کے پاس گئے, رپورٹ دکھائی, تو اس نے کہا اللہ کی شان ہے اس کی قدرتی نالی شروع ہو گئی, اس کا پانی اس قدرتی حصے سے جانا شروع ہو گیا جو انسان کے اندر اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ عجیب اللہ کا نظام ہے. وہ ڈاکٹر بھی حیران ہو رہا تھا, اور کہا 3 مہینے کے بعد دوبارہ دکھا دینا. لیکن ہم نے یہ تجزیہ کیا کہ یہ قدرتی نظام اس کا بحال ہو گیا, جو کہ بس اوقات پوری زندگی نہیں ہوتا. تو اللہ اللہ ہیں, اور بڑی قدرت والے ہیں, اور بڑی شان والے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی ایسی حالات آئے تو پورے یقین کے ساتھ دعا کیا کریں, صدقہ دے کر, دعا کر کے, اور پھر تدبیر بھی کیا کریں, ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں, اسپیشلسٹ کے پاس بھی جائیں, مادی لحاظ سے اسباب بھی اختیار کریں, لیکن اللہ کی طرف رجوع کریں. مسئلہ اس نے حل کرنا ہے, حل وہیں سے ہوگا. دعا کریں, صدقہ دیں, تدبیر بھی کریں. یہی فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم, اس کا سارا بھروسہ اسباب و وسائل پہ ہوتا ہے. مسلمان اسباب و وسائل سنت سمجھ کے استعمال کرتا ہے, بھروسہ اس کا کس پہ ہوتا ہے, اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے. بھروسہ اللہ کی ذات پہ. تو یہ اللہ کریم اپنی قدرت بتا رہے, 100 سال کے بعد زندہ کر دیا, کھانا سڑا بھی نہیں, گدے کا حال یہ ہو گیا سڑ گیا. فلما تبین لہ ولنجعلک آیۃ للناس, یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں. یہ اپنی قدرت دکھائیے تاکہ تمہیں ہم اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں کہ ہماری قدرت ایسی ہے, اور یہ قیامت تک کے لیے نا, ہمیشہ کے لیے نا, یا پہلے قدرت اللہ کے لیے اب نہیں ہے, ہمیشہ اللہ قادر ہے اور ہمیشہ اللہ قدیر ہے, اس کی بڑی شان ہے. کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما وانظر, اب پھر دیکھیں اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ تو آپ انہیں کیسے زندہ کریں گے, تو اللہ نے ان کو سامنے دکھا دیا کہ ہڈیاں ٹھیک ہو گئیں, اللہ نے ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا, دیکھتی دیکھتے وہ ایک جسم بن گیا, دیکھتی دیکھتے اس میں روح آ گئی, پھر وہ سواری سواری بن گئی. وانظر الی العظام کیف ننشزھا, اب اپنے گدے کی ہڈیوں کو دیکھو ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں وٹامن ڈی ہڈیوں میں ختم ہو گیا, تو بتائیے یہاں وٹامن ڈی باقی تھا؟ اب ہڈیوں میں پھر جوانی کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ پیدا کرتا ہے بھائی, اللہ ہی پیدا کرتا ہے. اور نہ چاہے تو تم ساری وٹامن ڈی کی دوائیاں کھاتے رہو پھر بھی کچھ نہیں ہونا. تدبیر اختیار کریں, اسباب اختیار کریں, سنت ہے وہ, لیکن کرے گا اللہ, فیصلہ اس کا ہوگا. تو اب بتائیے ہڈیوں میں کہاں سے آ گیا وٹامن ڈی؟ سم ننشزھا, کون سی دوائی استعمال کی انہوں نے؟ سبحان اللہ, کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما, پھر گدے کی ہڈیوں کو دیکھو ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں, پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھے مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے. سبحان اللہ, اللہ اس واقعے کے بعد ہمیں بھی اس یقین کی تازگی نصیب فرما دے. اور یقین کی تازگی کا اظہار کیسے ہوگا کہ واقعی ہمارا یقین بنا نہیں بنا, اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ کیا ہے واقعی بھی ہمیں بھی اللہ کی قدرت پہ یقین ہے, اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس کا اظہار ہوتا ہے دعاؤں سے. جب آدمی دعاؤں میں زور لگاتا ہے نا, جب دعاؤں میں زور لگاتا ہے نا اور توانائی لگاتا ہے نا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے اللہ کی قدرت پہ یقین ہے, تبھی تو زور لگا رہا ہے. ورنہ جتنا اسباب و وسائل اختیار کرنے میں ہم زور لگاتے ہیں اتنا ہم دعاؤں میں زور نہیں لگاتے. تو واقعی اللہ کی قدرت پہ یقین ہے, اس کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ دعاؤں سے ہوگا. کہ اس کی دعا کیسی ہے, یہ دعا میں کتنی توجہ دیتا ہے, کتنا زور لگاتا ہے, کتنا اہتمام کرتا ہے, یہ دعائیں بتائیں گی کہ واقعی اسے اللہ کی ذات پہ یقین ہے. تو یہ آپ یوں کہیں کہ ایک کسوٹی ہے اپنا یقین معلوم کرنے کا, یہ ایک معیار ہے اپنا ایمان یقین معلوم کرنے کا کہ دعائیں اس کی کتنی جاندار ہیں. اور دعاؤں کے ذریعے یقین بڑھتا بھی ہے اور یقین کا پتہ بھی لگتا ہے. ظاہر ہے جب یقین, جب دعاؤں سے کوئی اثر ظاہر ہوگا تو اس کی دعاؤں یقین بھی بڑھے گا, یقین بھی بڑھے گا کہ ہاں اللہ بھی کر سکتا ہے بھائی. اللہ رب العزت ہمیں صحت مند ایمان یقین نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.